الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورة ياسين تو پہلے سورة فاطر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا بندوں کو حکم فرمایا اور نظر جو ہے وہ صرف اللہ پر رکھنے کو فرمایا. اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جس بندے کو اللہ پاک رحمت دینا چاہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس بندے سے اللہ پاک رحمت کو روک لیں تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو فضل اور رحمت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور دربار سے کسی کو نہیں مل سکتا. جس کو اللہ رحمت دینا چاہے گا, پوری دنیا مل کے چاہے کہ اس کو نہ ملے پھر بھی مل جائے گی, اور جس کو اللہ پاک اپنی رحمت نہیں دینا چاہے گا پوری دنیا مل کے اس کو پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکے گی. تو ایسی صورت میں سوائے اللہ کے کسی سے توقع رکھنا اور کسی اور پر نظر رکھنا یہ غلطی ہے. یاد میں رہا جو اللہ پاک کی نعمتیں دنیا میں آدمی کو صبح سے لے کے شام تک استعمال میں ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ پاک نے الگ الگ سے گنائی ہے. بے شمار نعمتیں ہیں جو بندے کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. جو آفاقی نظام ہے, ہواؤں کا چلانا, بادلوں کا اٹھنا, سورج کا گردش میں آنا, چاند کا گردش میں آنا, ان دونوں کے وظائف کا مقرر ہونا, یعنی ان کا اپنا اپنا ان کی ایک ذمہ داری کا اللہ پاک کی طرف سے ان کو لگانا, اور پھر زمین کے اندر حق تعالیٰ کی طرف سے خزانوں کا ودیعت کرنا, پھر ان خزانوں کا وقت پر انسانوں کے لیے برآمد ہونا, اور پھر اس سے انسانوں کی زندگیوں کا کاروبار کا چلنا, یہ سب ان میں سے ایک ایک چیز وہ ہماری فراہم کی ہوئی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یہ جتنا نظام تم کو نظر آتا ہے اس میں اکیلے ایک اللہ کا ہاتھ ہے اور کسی کا ہاتھ نہیں. پھر تمہاری پیدائش کا جو نظام ہے اس میں بھی خالص اللہ پاک کا, اللہ پاک ہی جو ہے پیدا کرتے ہیں. مٹی سے اللہ پاک غذا نکالتے ہیں, غذا سے اللہ پاک انسان کا خون نکالتے ہیں, خون سے پھر اللہ پاک انسان کا جرثومہ اس کا نطفہ نکالتے ہیں, اور پھر اس کو رحم مادر میں پہنچاتے ہیں, پھر اس کے تمام مراحل سے اس کو گزارتے ہیں, اور پھر اس کے بعد رحم مادر میں فیمیل کو بھیجا گیا ہے یا میل کو بھیجا گیا ہے, جنتی کو بھیجا گیا ہے کہ جہنمی کو بھیجا گیا ہے, منصف کو بھیجا گیا ہے کہ ظالم کو بھیجا گیا ہے, سخی کو بھیجا گیا ہے کہ بخیل کو بھیجا گیا ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتا ہے. اور کس کو کتنی عمر دنیا میں دینا ہے, کس کی عمر میں کمی ہونا ہے, کس کی عمر میں زیادتی ہونا ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور یہ ان سب کاروبار کا کرنا, انتظامات سے کرنا اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. پھر پانی کا جو نظام ہے اس میں کھارے پانی بھی تمہاری مصلحت کے لیے بنے ہوئے ہیں, میٹھے پانی بھی تمہاری مصلحت کے لیے بنے ہوئے ہیں. پھر پانی کے اندر تمہارے لیے گوشت کا جو انتظام کیا گیا ہے غذا کا, وہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے. پھر سمندروں کے اندر جو زیورات ہیں, مونگے ہیں, موتی ہیں, اور دوسری اور چیزیں جو انسان نکالتا ہے زیور کے طور پر سمندرات میں سے, وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنا ہے. پھر سمندروں میں سفر کو تمہارے لیے پاسبل کیا ہے, سمندروں کے اندر کشتی بنانے کی حکمت تم کو دی ہے. پھر جب تم کشتیاں اور جہاز اس میں چھوڑتے ہو تو اللہ پاک ہی چلاتے ہیں, اللہ کی قدرت سے اور اللہ پاک کی حفاظت سے وہ چلتے ہیں. اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو نہیں چل سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی خلقت میں وہ بات رکھی ہے کہ وہ پانی میں چلنے کے قابل بنایا, اس کے باوجود بھی پھر اللہ پاک کے حکم کا وہ محتاج ہی ہے. ہر جہاز اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے, اللہ ہی چلاتے ہیں. پھر رات اور دن کا جو نظام ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے. دن دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے, رات دھیرے دھیرے بڑھتی ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے, رات دن پہ دن رات پہ ایک دوسرے پر آگے چلا جاتے ہیں, اور یعنی اپنا ٹائم کھینچ لیتے ہیں اس سے, رات دن سے اپنا وقت کھینچ لیتی ہے, دن رات سے اپنا وقت کھینچ لیتا ہے, اور یہ بھی تمہاری مصلحت کے ہی خاطر ہے. یہ جتنی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہی تمہارا اللہ, ذالکم اللہ ربکم. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی, اللہ کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے. اللہ سب سے زیادہ ظاہر ہے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر جو چیز ہے وہ اللہ ہی ہے. جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, نظر آنے کے لیے تھوڑی کم ظاہر ہونا پڑتا ہے, نظر آنے کے لیے آنکھوں کی شعاؤں کا جا کے اس سے ٹکرانا پڑتا ہے. جب آنکھوں سے نکلنے والی شعائیں کسی چیز سے جا کے ٹچ کرتی ہیں, ٹکراتی ہیں, پھر وہ چیز منظور بنتی ہے. اللہ پاک کا نور, اللہ پاک اتنے لطیف ہیں کہ کوئی چیز ان سے ٹکرا نہیں سکتی, اس لیے نظر نہیں آتے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے جتنے زیادہ ظاہر اللہ ہیں اتنے ہی زیادہ باطن اللہ ہیں. اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے. اللہ ہی ظاہر ہے, اللہ ہی چھپے ہوئے ہیں, اللہ ہی اول ہیں, اللہ ہی آخر ہیں. تو اس لیے تم اللہ کو جو جان سکتے ہو تو وہ انہی چیزوں سے جان سکتے ہو. اللہ کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو کائنات میں جو حرکت نظر آ رہی ہے, جو فعل کام نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا کام ہے, اس میں کسی اور کا کام نہیں ہوتا. اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی, وہ کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے. جو ظاہر ہے وہ اللہ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہے, اور جو اس کے اندر ایکشن ہے وہ اللہ کے ایکشن دینے سے ایکشن میں ہے. وہ چیز کسی بھی قائم کی ہو, دیکھنا, سننا, بولنا, چلنا, پھرنا, خوبصورتی, بصورتی, طاقت اور کمزوری, جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اور اللہ کے علاوہ جن سے توقع کی جاتی ہے یا جن کی پوجا کی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے, ان تمام کائنات میں وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو قطر ہوتا ہے, ہلکا سا جو کاغذ ہوتا ہے, وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. پورے معبود مل کے اللہ کے علاوہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنوں کی پوجا کی جائے گی, اللہ کے غیر کو جو معبود بنایا جائے گا, وہ پورے مل کر بھی, پورے کھجور کے نہیں, کھجور کی گٹلی کے اوپر جو کاغذ لگتا ہوا ہوتا ہے ہلکا سا پردہ, اس کے بھی مالک نہیں. اس کو کتمیر کہتے ہیں قرآن پاک میں, وہ اس کے بھی مالک نہیں. فائدہ کیا ان کے سامنے جھکنے سے اور ان سے توقعات قائم کرنے سے, ان کا یقین بنانے سے, ان پہ بھروسہ کرنے سے, ان سے مانگنے سے, ان کے سامنے دندوت کرنے سے, ان کے سامنے سجدہ کرنے سے, ان پہ توکل کرنے, فائدہ کیا؟ اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ سنتے نہیں ہیں, تم سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے ہوں گے. جو پکارنے والے ہیں ان کی اپنی فہم ہے وہ کہ وہ سنتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ وہ سنتے ہوتے نہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نہیں سنتے. اور ایک بات اور بتا دیں آپ کو, قیامت کے دن سارے انکار کر دیں گے کہ پروردگار ہم نے کسی کی پوجا نہیں کروائی. پتا نہیں کون لوگ ہیں, خامہ کہاں لگایا ہوا تھا, کچھ کام نہیں آنے والے ہیں, سب انکار کر دینے والے ہیں. فرمایا اللہ پاک یہ جو باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا, یہ میں یہ بتا سکتا ہوں بس. ولا ینبئ کا مثل خبیر, جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتی تم. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے. ہر انسان پر اس کا فقر کھل جانا چاہیے, ہر انسان اللہ کا فقیر ہے, چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی فقیر ہو, کوئی بادشاہ ہو کوئی رعیت ہو, کوئی بڑا تاجر ہو کوئی مستاجر ہو, کوئی ہو, پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا, گاؤں کا بے گاؤں کا, بے روزگار روزگار, کوئی, سب فقیر ہیں اور ہر حالت میں فقیر ہیں. اور فقر انسان سے کبھی ہٹتا نہیں, غنا جو ہے نا وہ اللہ کو ہی لگتا ہے جا کے, فقر انسان سے یا کسی مخلوق سے کبھی بھی نہیں ہٹتا, اللہ کی احتیاط اس کو لگی ہوئی. اللہ قائم رکھے ہوئے ہیں تو قائم ہے, اللہ زندگی دے رہے ہیں تو زندہ ہے, اللہ سنوا رہے ہیں تو سن رہا ہے, اللہ دکھوا رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے, اللہ کہلوا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے, اللہ چلاتے ہیں تو چلتا ہے, قوت دیتے ہیں اللہ ہی تو پکڑتا ہے بندہ, سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں تو سوچتا ہے, ارادہ کرواتے ہیں تو ارادہ کرتا ہے. تمہارا ارادہ کرنا بھی ہمارے ارادے کرنے پر ڈیپینڈ ہے. ہما تشاؤن الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہ سکتے مگر جب تک کہ ہم یہ چاہیں کہ ہاں یہ چاہ لیں. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, ہر مخلوق کے پاس سوائے فقر کے, احتیاج کے, محتاجی کے اور کچھ نہیں ہے. ہر انسان پر یہ فقر کھل جائے کہ وہ اللہ پر ڈیپینڈ ہے ٹوٹلی 100%, پہلے بھی تھا اب بھی ہے آئندہ بھی رہے گا قبر میں بھی رہے گا اس کے بعد بھی رہے گا. تو پھر تم کو کس سے دوستی کرنی چاہیے, کس کی بندگی کرنی چاہیے, کس کی سلیوری کرنی چاہیے؟ یہ فہم بہت عالی فہم کہلاتی ہے. صوفیہ اپنے کو جو فقیر لکھتے ہیں وہ اسی معنی میں لکھتے ہیں. صوفیہ اس لیے فقیر نہیں لکھتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسے تو صوفیہ کے پاس بہت ہوتے ہیں, مشائخین کے پاس ماشاءاللہ خوب دولت ہوتی ہے، الا ہے کہ وہ اپنے پاس نہ رکھنا چاہیں، بقیہ دنیا خوب پیش کرتی ہے ان کو اور ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے. آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، تجھے پتا ہی نہیں فقیر کہتے کس نے. ارے فقیر فہم کے فقیر کو کہتے ہیں، اصل میں اپنے فہم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا اور اپنا فقر کھل جانا بن مخلوق کا، جس میں میں بھی شامل ہوں، یعنی جو سوچنے والا ہے وہ بھی شامل ہے اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہے، اس کا فقر کھل جائے اس پر، وہ ہے اصل فقیری، اس کو فقیری کہتے ہیں. آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقیر کے پاس، فقیر کی جھولی میں کیا رہتا ہے؟ شام کی سلطنت پڑی ہوئی رہتی ہے، روم کی سلطنت پڑی ہوئی ہوتی ہے، بڑے بڑے حق تقلیم کی بادشاہت اس کی جھولی میں پڑی ہوئی رہتی ہے، پھر بھی وہ فقیر ہی رہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر بہت جگہ بھی آیا ہے، آج بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، پھر بھی وہ فقیر کے فقیر تھے. وہ امیر نہیں بنے اپنی ذات سے کبھی بھی، غنی نہیں بنے، غنی تو اللہ ہے، واللہ هو الغنی الحمید، غنی تو اللہ پاک ہے، بندے فقیر. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے بندہ جو ہے وہ فقیر اللہ بنتا ہے، اور جب بندہ فقیر اللہ بن جاتا ہے تو پھر اس پر امانت کھل جاتی ہے کہ اب جو کچھ میری طرف منسوب ہے وہ امانت ہے، مال بھی امانت، بیوی بچے بھی امانت، کاروبار بھی امانت، پیسہ بھی امانت، صحت بھی امانت، قوت بھی امانت، صلاحیت بھی امانت، حافظہ بھی امانت، دماغ بھی، سب چیز یہ میرے پاس امانت ہے. جب یہ امانت اس پر کھلتی ہے تو اس کو امین اللہ کہتے ہیں، فقیر اللہ کے بعد اس کا نام بنتا ہے امین اللہ. امین اللہ میں ہوتا یہ ہے پھر کہ جب اس کو امانت ہونے کا صحیح فہم مل جاتا ہے تو امانت کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یوز کرنے کا پابند ہوتا ہے. فقیر اللہ کھلتا ہے لا الہ الا اللہ کے کھلنے سے، اور امین اللہ کا انکشاف ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کے کھلنے سے. کائے کے لیے ہیں آپ؟ آپ اس لیے ہیں کہ ساری مخلوق کو اللہ کی امانتوں کا استعمال بتائیں. انسان کے جسم سے نکلنے والے 24 گھنٹے کے اعمال اور انسان کے جسم سے نکلنے والے ہر ہر عمل، اس کا تفصیلی علم اور اس کو کیسے کیا جائے، اس نعمت کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا، اور اسی لیے حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے نمائندہ. اور ہر انسان کی کامیابی اس پر ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی اپنی جان کے اندر کی اور باہر کی جتنی نعمتیں سب کو ان کا پابند کر دے اپنے اختیار سے. جب امانت آدمی کے اندر صحیح آ جاتی ہے تو پھر اس کا نام اس سے آگے بن جاتا ہے ولی اللہ. پہلے فقیر اللہ ہوتا ہے، پھر امین اللہ ہوتا ہے، پھر ولی اللہ بنتا ہے. یہ اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرا ولی جو ہوتا ہے وہ میری نمائندگی کرتا ہے دنیا میں، اور جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ میں دشمنی کا اعلان ہے. من عادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب. اس دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا جو ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ کا گوشت ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. کیا مطلب؟ ان کی غیبت یا ان کی برائی یا ان کے ساتھ بدگمانی یا ان کو سمجھنے میں غلطی، یہ آدمی کو کافر بنا کے تک مارتی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. اور یہ اللہ کا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ بتایا علماء نے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت میں فرمائیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے میں بیمار ہوا تھا تو میری مزاج کرسی کو نہیں آیا. بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ سبحان ہیں، آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو میرا ولی بیمار ہوا تھا وہ میں ہی بیمار تھا، میں بھوکا ہوا تھا تو انہیں مجھے کھلایا نہیں تھا. وہ کہے گا کہ آپ کو کہاں بھوک لگتی ہے؟ کہا کہ جو میرا ولی بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا تو میں یہی کام کرتا کہ تجھے مجھے ہی کھلایا. مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو انہیں مجھے کپڑے نہیں دیے. اللہ بندے سے شکایت کریں گے، بندہ کہے گا کہ آپ کہاں کپڑے پہنتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ جو میرے ولی ہیں اگر وہ تم ان کو کپڑے دیتے تو تم مجھے ہی کپڑے دینے میں شمار ہوتے. اتنا زیادہ حق تعالی شانوں کے ساتھ میں ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. گفتگو گفتہ اللہ بود گر سے الحلقوں میں عبداللہ بود. تو ولی اللہ کے مقام پر آدمی جاتا ہے، اللہ کی خاص دوستی، اللہ کا خاص آدمی وہ شمار ہو جاتا ہے. اور جب اللہ پاک پھر اس کو مخلوق کی خدمت کے لیے حکم کرتے ہیں اور وہ مخلوق کی خدمت پر اللہ کی امانتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ خلیفۃ اللہ بنتا ہے. پہلے فقیر اللہ، پھر امین اللہ، پھر ولی اللہ، پھر خلیفۃ اللہ. اور اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض واذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ پاک کے حکموں کو نافذ کرنا پوری دنیا میں اور اللہ کی پسندیدہ زندگی کو چلانا پوری دنیا میں، یہ پھر خلیفہ کا کام ہوتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تم اگر اس بات کی سمجھ نہیں لوگے اور یہ سمجھو گے کہ نہیں ہم بھی کچھ ہیں، تو یاد رکھ لو کہ ہم تم کو جب چاہے جب ختم کر سکتے ہیں. یہ شاید دیکھ، اگر چاہیں گے تو تم کا تمہارا صفایا کر دیں گے، ویاتی بخلق جدید، اور دوسروں کو تمہاری جگہ پر بٹھا کے پھر ان کو آزمائیں گے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر مشکل نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ پہ بہت بھاری، اتنا لمبا کا خانہ کہاں بگاڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا. منٹوں کے اندر جو ہے، سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر لاکھوں کو ساتھ ایک ساتھ کر دیتے ہیں. وہ اگر چاہے تو پوری کائنات کو ایک منٹ میں ختم کر دیں، بشمول اسرافیل کے، جو کائنات کے ختم کرنے پہ کھڑا ہوا ہے فرشتہ، اس کو اور کائنات کو ملا کے اگر اللہ ختم کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ کا کام نہیں ہے. ایسی قدرت والے ہیں اللہ پاک. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اس طرح کا مضامین جو ہے وہ زیادہ سورہ فاطر میں ہے. اب میں پوری اس کی تفصیل تو نہیں سنا سکوں گا. پھر اس کے بعد سورہ یاسین ہے. یاسین شریف کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کی عادت ہونی چاہیے. جو آدمی دن میں پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ، پورے دن بھر کے اندر اللہ پاک اس کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. جو رات میں پڑھتا ہے آدمی تو رات میں اللہ پاک اس کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں وہ مفید ہوتی ہے. اس کو قلب القرآن کہا گیا، یہ قرآن پاک کا دل ہے. بڑی شان ہے اس کی تلاوت کرنے کی. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے انتقال کے وقت میں پڑھو گے تو اس کی روح کے نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ روح کا نکلنا، روح آسانی سے نہیں چھوٹتی ہے جسم سے، بڑی تکلیف اس کو ہوتی ہے. اگر تم سورہ یاسین کو پڑھو گے تو اس کے لیے جان کا چھوڑ دینا، جان کو باڈی کا چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے. اس کی برکت سے، ایسی برکت والی صورت ہے. اور جب یہ بات حضور نے فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک یہ کام بھی آتا ہے. دو طرح کے مائنڈ ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک تو یہ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو فضول قرار دیتے ہیں، بھائی قرآن دستور حیات ہے زندگی کا کے لیے، وہ ہے طریقہ حیات ہے، اس کو اپنا عمل کرنے کے لیے. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، خالی برکت کے لیے کرتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ہے عمل کے لیے بھی اور ہے برکت کے لیے بھی، علاج کے لیے بھی ہے، شفا کے لیے بھی ہے، اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بھی ہے. اچھا، جن صورتوں کو پڑھنے کی خاص فضیلتیں آئی ہیں ان صورتوں کے اندر خاص مضامین بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑا سا اس کا مضمون ذہن میں رکھے، اس کو جب پڑھتا ہے آدمی تو روزانہ یوں سمجھیے کہ اس کو ایک سبق مل جاتا ہے، ایک غذا مل جاتی ہے، ایک فوڈ ہے روحانی، کہ روحانی وہ فوڈ اس کو ملتا رہتا ہے تو اس کی روحانیت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کی روحانیت کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور اس کی روح کے تقاضے جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور وہ پورے ہوتے رہتے ہیں. اب یہ سورہ یاسین میں ہے کیا چیز، بریفلی خلاصے کے طور پر کچھ اس کے مضامین کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن حکیم کی قسم کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا. قرآن حکیم کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا یقین تازہ کرتے رہنا دل میں، کیونکہ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں اور آپ ہی سے ساری انسانیت کی کامیابی ہے. جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اپنے کو جوڑتے جائیں گے اور اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے ان کے ساتھ میں، اور عقیدت بھی وابستہ کریں گے، عقیدہ بھی وابستہ کریں گے، محبت بھی وابستہ کریں گے، عمل بھی وابستہ کریں گے، اتنا آدمی کی زندگی سکسیزفل ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ نے بتایا وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر آپ ہیں. کبھی بھی کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات نہیں فرمائی ہے، نہ سیاسیات میں، نہ معاملات میں، نہ ڈیلنگ میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ ماں باپ کے حقوق میں، نہ اولاد کے حقوق میں، نہ اخلاقیات میں، اور نہ معاشرت میں، کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، اٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، طرز زندگی جس کو کہتے ہیں، تہذیب اور کلچر جس کو کہتے ہیں، اس میں ہر عمل کے اندر کسی بھی بات میں آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں فرمائی کہ اس کو چھوڑ کے دوسرا کوئی صحیح ہوگا. اسی لیے یہ بات تقریباً کنفرم ہے کہ جو سنت کے خلاف چیز ہے وہ غلط ہے، یہ بات بالکل کنفرم ہے. تقریباً میں ایک خاص نصیحت سے بولتا ہوں، وہ کیا، بعض چیزوں کا ذکر سنت میں صراحتاً نہیں ہے، تو اگر اس کے اگینسٹ میں کوئی طریقہ ہوگا صراحت نہیں ہونے کی وجہ سے، تو اس کو پھر ٹیلی کیا جائے گا کہ آیا وہ اگینسٹ میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اگر نہیں پڑھتا تو پھر وہ خلاف سنت نہیں کہلاتا، مگر بقیہ اس کے علاوہ جو عمل آپ سے ثابت ہے اس کے علاوہ اس کے مخالف میں کوئی عمل ہوگا وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے، پوری دنیا مل کے اس کو اچھا اور پوری دنیا مل کے اس کو صحیح کہے وہ غلط ہوگا، اور اس کی غلطی کو اللہ پاک کل قیامت میں سامنے لائیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اگر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو اجتماعی طور پر چھوڑا، ایک آدمی میں یہ زندہ ہے، ایک آدمی میں وہ ہے، ایک آدمی ایک پورے مسلمانوں نے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص سنت کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے دن لوگوں کو سمجھواتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھا دیا جائے، ٹائم دے دیا، سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں آئے راستے پر، اس پوری کی پوری انسانیت کو اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں، میں ایسوں کو برداشت نہیں کرتا، عذاب آ جاتا ہے۔ یہ سیکرٹ بہت لوگ نہیں سمجھتے ہیں، یہ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، ذہن میں رکھ لی جائے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اور آپ کے کسی طریقے کو امت مسلمہ جو مسلمان کہلانے والے ہیں خاص طور پر ایک ساتھ چھوڑیں گے، تھوڑے دن ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، فرمائش کی جائے، نفس ہے، شیطان ہے، بری عادتیں ہیں، حالات ہیں، بہت سی وجوہات سے لوگ پڑ جاتے ہیں برائیوں کے اندر، لیکن مختلف طریقوں سے ان کے سامنے حق بات اللہ پاک لے آتے ہیں، اگر وہ اس پر کوئی اس کو ایزی لیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک عذاب عام کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب تک دنیا میں رہنا ہے تو بھی دنیا کو رہنا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں رہے گی، آپ کی پیغمبری پر عمل نہیں رہے گا، آپ کے طریقے پر، تو پھر اس دنیا کے بستر کو اللہ لپیٹ دینے والے، وہ ہے ہی اسی لیے دنیا بسائی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا کے سائن بورڈ پر جہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے، جہاں سے آسمان نہیں، آسمان سے بھی اوپر عرش، اس پر بھی اس کے بھی اوپر عرش و کرسی ہے، جہاں سے کائنات شروع ہے وہاں کے سائن بورڈ پہ لکھ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتانے کے لیے کہ یہ کائنات، یوں سمجھ لو آپ اپنی سہولت کے واسطے کہ یہ دکان محمد ہے، یہ آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے، جو ان کے طریقے کو پر چلے گا، فالو کرے گا، ہم اس کو اپنا محبوب بنائیں گے، ورنہ نہیں بنائیں گے۔ اس لیے سورہ یاسین میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسمیہ طور پر بیان کیا گیا، اور آپ کے ہر عمل کی درستگی کی شہادت دی گئی کہ آپ نے جو کسی بات میں فرمائی ہے بات یا کوئی کام کیا ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تبلیغ اور ہر طریقے سے تبلیغ، ہر طرح کی اور ہر طریقے سے پوری حکمت کے ساتھ کرنے کے باوجود کچھ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر مرے، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا کہ کچھ کفر پر مرتے رہیں گے، کچھ ایمان پر مریں گے، یہ اللہ کی ایک عادت ہے۔ اس کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی طرف سے سمجھانے میں پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اپنے مقدر سے ہی شقی اور محروم ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر غم نہ کریں، افسوس نہ کریں، سواؤن علیہم انذرہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے بالکل ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، ان کی نحوست ہے کچھ، ان کی یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی بدقسمتی ہے وہ، کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ طے ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، تو ان کے نہ ماننے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور والے طریقے میں کوئی کمی ہے، یہ نہ سمجھا جائے۔ دوسرے رکوع میں پیغمبروں کی جماعت کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا، ایک بستی تھی اس کا نام انطاکیہ تھا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دو پیغمبر بھیجے جماعت کی شکل میں، جاؤ بھائی ان لوگوں کو سمجھاؤ، وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہماری طرح آدمی ہو، کوئی خاص بات تو تمہارے اندر ہے نہیں کہ چلو تمہارے کئی ہاتھ ہیں، کئی پیر ہیں، کئی سر ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کھاتے ہماری طرح ہیں، پیتے ہماری طرح ہیں، نیند آپ کو آتی ہے، بیمار آپ ہوتے ہیں، مارے تو مار آپ کو لگتا ہے، خون آپ کو نکلتا ہے، درد آپ کو ہوتا ہے، شادی کی آپ کو ضرورت ہے، بیوی آپ کو چاہیے، بچے آپ کو ہوتے ہیں، کوئی تم لوگوں کے اندر ایسی اب نارمل بات نہیں ہے، تو کس وجہ سے ہم آپ کو رسول مانیں؟ یہ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اللہ نے وحی بھیجی، ہمارا کام تم کو پہنچانے کا ہے، اور اللہ جس کے پاس وحی بھیجتا ہے ثبوت کے طور پر کوئی معجزہ دیتا ہے, وہ معجزہ انہوں نے جو بھی ان کو نشانی اللہ پاک نے دی تھی, کیا نشانی ان کو دی گئی تھی وہ یہاں نہیں بتائی گئی, وہ انہوں نے دکھا دی, کیونکہ ہر نبی کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو پہنچانا ہے, تم حق بات پہچانو اور اس پر عمل کرو, یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے دونوں کا انکار کیا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک تیسرے کو اور لگایا اور تین کی پوری جماعت بنا کے بھیجی, اس پر بھی انہوں نے یہی ریئیکشن کیا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب تبلیغ ہوتی ہے انسانوں کے اندر تو پہلے والے حالات میں چینجز آ جاتے ہیں, یہ خصوصیت ہے, یہ بھی ذہن, یہ بھی سنت ہے. ایک مرتبہ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا, یاد ہوگا کہ اللہ کی کچھ عادتیں ہیں ذہن میں رکھنے کی, اس میں سے ایک عادت اللہ کی یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا برائی میں پڑے ہوئے ہونے کی حالت میں, اس وقت تک وہ نارمل حالت میں رہتے ہیں, اللہ ان کو چھیڑتے نہیں, فلا صحیح ہے, اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب سمجھانے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے پھر نہیں مانتی قوم, تو پھر ان میں حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, پورے کے پورے مجموعے پر یا یہ کہ ایک ایک جگہ پر حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب حالات آتے ہیں تو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو منسوب کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کی وجہ سے جن کی دعوت دینے کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے, اس کو کہتے ہیں تطیر. قالوا انا تطیرنا بكم, ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری نحوست سے ہمارے حالات خراب ہو گئے, پہلے ہم بڑے مزے میں تھے, کچھ گڑبڑ نہیں تھی, کوئی انتشار نہیں تھا, کوئی خلفشار نہیں تھا, سب مست تھے, کھانا پینا برابر چل رہا تھا, روٹی روزی برابر چل رہی تھی, تو تم لوگوں نے آگے سارا کام خراب کر دیا ہے, تم بڑے منحوس لوگ ہو, نعوذ باللہ من ذلك. یہ انہوں نے کہا, پیغمبر یہ سمجھاتے ہیں ان کو کہ یہ ہماری نحوست نہیں ہے, یہ تمہارے نہیں ماننے کی نحوست ہے, ہم تو برکت لے کر آئے تمہارے پاس, لیکن جس کو تم نحوست سمجھ رہے ہیں وہ ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں, وہ ہماری نحوست سے نہیں ہے بلکہ ہماری بات کو قبول نہ کرنے کی نحوست سے ہے. یہ ایک مثال میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی, اسلام جو ہے وہ سراپا برکت ہے, اس میں اذیت نہیں ہے. ایک آدمی غیر مسلم ہے, ایک کپل غیر مسلم ہے, اس میں سے دونوں میں سے ایک کوئی مسلمان ہو گیا تو ان کی شادی ابھی ٹوٹتی نہیں, اختلاف دین جو ہے یہ شادی کے لیے مانع ہے, یہ ذہن میں رکھو, مذہب کا الگ الگ ہونا اس سے شادی نہیں ہو سکتی, اگر شادی کریں گے تو بھی نہیں ہوگی. بڑی کامن بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ کسی مسلمان لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی, غیر مسلم لڑکے نے مسلم لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی, کہتے وہ شادی کی ہوئی ہے اس نے غیر سے, بھائی شادی کہاں سے کی ہوئی ہے, ہوئی نہیں شادی. وہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, بغیر وضو کرے کہ نماز نہیں ہوتی, تو ایک نے کہا کہ میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں برابر ہو رہی. وہ یہی سمجھ رہا کہ ہو رہی میری نماز, تو 5 سال ہو گئے شادی ہو گئے, 10 سال ہو گئے شادی ہو گئے, تو شادی تھوڑی ہوئی کو, وہ شادی نہیں ہے, وہ ابھی تک ناجائز تعلقات ہیں, اولاد بھی ناجائز ہے. اختلاف دین جو ہے وہ منع ہے شادی کے لیے, یہ ایک اصول ہے شریعت کا. تو جب کوئی کپل ان میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو ابھی شادی نہیں ٹوٹتی, شادی کیا حکم کیا ہے کہ دوسرا جوڑے کو, اپنے جوڑے کو وہ اسلام کی دعوت دے, اگر جوڑا اسلام قبول کر لے دوسرا تو پھر وہ شادی وہ رہتی ہے, شادی منظور ہو جاتی ہے اسلام میں, اپروو ہو جاتی ہے, نئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, الا یہ کہ وہ دونوں کا رشتہ شریعت میں ایسا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی شادی, جو محرمات ہیں نا اپنے, بہن سے نہیں ہو سکتی, بھانجی سے نہیں ہو سکتی, بھتیجی سے نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ جو محرمات ہیں, تو جو وہ اگر ہے تب تو پھر اس کو ہوئی نہیں شادی, وہ ہو بھی نہیں سکتی ہے, وہ نہیں ہے تو شادی ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن اگر کپل ایک مسلمان ہونے کے بعد میں اس نے دوسرے کو دعوت دی, دعوت اس نے قبول نہیں کی, پھر شادی ٹوٹ جاتی ہے. بظاہر ساری دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان ہوا تو ان کا گھر اجڑ گیا, ان کی شادی ٹوٹ گئی, ان کے بچے بکھر گئے, اب ان کا خاندان کا شیرازہ الگ الگ ہو گیا. اسلام تو جو ہے وہ رحمت کا دین ہے, وہ زحمت کا دین نہیں ہوتا, تو پھر یہ اسلام لانے کی وجہ سے یہ تکلیف کیسے آ گئی؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ٹوٹی, بلکہ اس دوسرے پرسن کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے شادی ٹوٹی, اس نے اس حق کو قبول نہیں کیا, صرف دونوں کے جوڑ کی کوئی شکل نہیں ہوتی. پیغمبر یہی کہتے تھے اور ہر زمانے میں یہی بات ہے, یاد رکھ لو, آج بھی یہ بالکل اپلائی ہوتی ہے بات. کتنے لوگ ہیں, اب یہ مولویوں نے تو بس تنگ کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم آئے ہوئے ہیں, ان کے مسائل اور ان کا جو دین کا پیش کرنے کا طریقہ ہے, یا یہ جو حلال حرام کی تفصیلات بتاتے ہیں, یا یہ جو مذہبی پابندیاں سکھاتے ہیں, یا تھوڑا سا اس میں پختگی اور مضبوطی کی دعوت دیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ جگہ پرابلم کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا ان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے, مخالفت سے تلی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں منسوب کرتے ہیں, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ملا لیجیے آپ, وہ صحیح دین کی ترجمانی کرنے کی وجہ سے نحوست نہیں آئی ہوئی ہے, بلکہ صحیح دین کی ترجمانی ہو جانے کے بعد اس کو ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت ہوتی. اگر پورے مسلمان مل کے اس کو قبول کر لیں تو کون آپ کا بال دیکھا کر لے گا؟ بھائی یہ مذہب ہے ان کا, یہ رہتے ہی ایسا ہیں, یہ کھاتے ہی ایسا ہیں, یہ پہنتے ہی ایسا ہیں, ان کی حیات ہی ایسی ہوتی ہے, ان کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے. کبھی دیکھا آپ نے سرداریوں کے اوپر کہ صاحب تم نے اتنے بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اور ان کے اوپر آ کے اعتراض ہوتا ہو کہ صاحب تم کو تو ہم نوکری بھی نہیں دے سکتے, اور تم کو تو ہم چھوکری بھی نہیں دے سکتے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کبھی ہوتا کبھی ایسا؟ انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفائی کر لی, بتا دیا کہ نہیں ہم یہ تو رکھیں گے رکھیں گے. دوسرے مذہب والوں کو دیکھا, چھوٹی سی ٹوپی اپنے سر پہ کھا لی, اتنی سی چپا سا لگا دیتے ہیں چھوٹا سا, ان کو کبھی کوئی بولتا ہے کہ بھائی یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ بھائی ہمارے یہاں بھائی کے مجموعی سب کے پاس ہے, ہمارا طریقہ یہ ہے. اگر حق واضح ہو جانے کے بعد پورے مسلمان اس کو قبول کر لیں اور اس طریقے پر آ جائیں کہ بھائی یہ ہمارا مذہب ہے یہ, اور یہ ہمارا اپنا انفرادی عمل ہے, ہم کسی کو بول تو نہیں رہے نا, ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں اس بار, آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ تم اپنا بدلو؟ یہ نہیں کرتے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کیا. اب ہم منسوب کرتے ہیں کہ صاحب یہ تم نے ترجمانی غلط کی دین کی, تم تشریح غلط کرتے ہو, تم سختی کرتے ہو, تم یہ بتاتے ہو, تم وہ بات نہیں ہے. پیغمبروں سے لے کے آج تک وہی چیز ہے, اور قیامت تک بھی رہے گی یہی بات. وہ یہ ہے کہ جب حق سامنے آنے کے بعد اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو حالات آئیں گے, اور یہ حالات حق کی وجہ سے نہیں ہے, حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے. چنانچہ پیغمبروں نے یہ بات کہی, قالوا طائرکم معکم, ہم منحوس نہیں ہیں, نحوست تمہارے ساتھ ہے. تم کو نصیحت کی گئی, سمجھایا گا, پھر بھی تم نہیں مان رہے. اللہ پاک نے ایک آدمی کو مسلمان ہونے کی توفیق بھی دی ان لوگوں میں سے. وقال وجاء رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اس نے لوگوں کو نصیحت کی کہ بھائی ان پیغمبروں کی بات مانتے کیوں نہیں تم لوگ؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا, ایسوں کی بات کیوں نہیں مانتے جو تم سے مزدوری تک نہیں مانگتے, اجرت تک نہیں مانگتے, فری سروس دیتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے رہتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تم ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کے بھی دشمن ہو گئے, اور حتیٰ کہ جناب اس کا مرڈر کر دیا. کتاب تفسیر کی کتابوں میں ان کا نام حبیب نجار لکھا ہے, وہ تھے کارپینٹر بولتے ہیں نا, بڑے ہی کو کارپینٹر تھے, اور جناب ان کا نام حبیب تھا, بڑے اللہ والے تھے. اللہ پاک نے اس دنیا میں ان کو جنت دکھا دی ان کی شہادت کے وقت میں, اور انہوں نے یہ کہا بھی, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے, بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ نے میری کیسی مغفرت کی ہے اور کیسے مجھے عزت عطا فرما دی ہے, کاش ان لوگوں کو معلوم ہو یہ بھی عزت پا لیں گے. تو غرض یہ ہے کہ جس نے مانا وہ کامیاب ہوا, جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ جب نہیں مانے وہ تو پھر ہم نے ان کو عذاب دیا. کیسے عذاب دیا؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء, ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا, ہم کو کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون, ایک آواز ہمارے فرشتے نے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لگائی, ساروں کی زندگیاں ایسی ختم ہو گئی جیسے چراغ کو پھونک کے بجھا دیا جاتا ہے. خمود کہتے ہیں بجھا دینے کو. فاذا ہم خامدون, ایک آواز میں سب بجھ گئے, سب کے چراغ گل ہو گئے, سب کی لائف ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی, یہاں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا, اس میں پورے ختم. صرف ایک ہی آواز میں اللہ نے فرمایا, نہ ہمیں کوئی لشکر بھیجنا تھا, نہ کوئی بڑا کام ان کے لیے کرنا تھا. یا حسرت علی العباد. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں. یہ اللہ کی عادت ہے کہ جگہ جگہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کے بارے میں غور کرو کہ کیسے ہم نے ان کو زندہ کیا, اس کے غلے کے بارے میں غور کرو, اس سے اگنے والے باغات میں غور کرو, باغات کی مختلف قسمیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں, کھجور کے باغ ہوتے ہیں, انگور کے باغ ہوتے ہیں, انار کے باغ ہوتے ہیں, ان میں غور و فکر کرو. زمین میں تمہارے لیے چشموں کا جو نظام چلایا اس میں غور و فکر کرو, اور جو ہم نے پھل نکالے ہیں وہ کھاؤ پیو, سب حلال ہیں, پھلوں وغیرہ کے اندر, ترکاری وغیرہ کے اندر حرام نہیں ہے, اس کو تم کھاؤ. اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے جوڑے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائے ہوئے ہیں, اور جوڑے جانوروں میں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں, اور جوڑے نباتات میں یعنی زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں. پہلے نہیں معلوم تھا, اب سائنسدانوں نے بتایا کہ ہاں ان میں کپل ہوتے ہیں, قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ان سب میں ہوتے ہیں یہ. اور کھجور کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, کھجور میں تو باداب کا میل اور فیمیل ایسے ہوتے ہیں کہ میل کا پھول لے کے فیمیل کے پھول میں آپ رکھیں گے تو کھجور آتا ورنہ نہیں آتا. وہ بالکل انسانی سسٹم تک اس کے اندر ہے, اور پھولوں کے اندر پھلوں کے آنے کا جو نظام ہوتا ہے کہ وہ مادہ پھل کے اجزاء کو مکھیاں اور دوسری چیزیں اور ہوائیں وہ کیسے نر پھل کے اندر پھول کے اندر پہنچاتے ہیں اور پھر کہاں سے پھلوں کا نظام ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جوڑے مما تنبت الارض, جتنی چیزیں زمین اگاتی ہے سب میں بنائے ہیں, اور من انفسہم تمہارے میں بھی بنائے ہیں, اور ایسے بھی جوڑے ہم نے بنائے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں. وہ مما لا یعلمون, پھر رات اور دن وہ بھی ہماری قدرت کی نشانی, سورج اور چاند وہ بھی ہماری قدرت کی نشانی. پھر فرمایا کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے اور چاند اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں. فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا, رات جو ہے وہ دن سے آگے نہیں نکل سکتی, اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی تقدیر ہے, بالکل اللہ پاک نے ایسا فٹ کیا ہے سورج کو کہ اگر وہ ذرا نیچے کر دیں تو پوری دنیا جل جائے, وہ ذرا سا اوپر کر دیں اس کو تو دنیا کو اتنی گرمی نہ پہنچے جس سے یعنی جو ضرورت ہے حیات کے بارے, کتنی دور ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اس کے اعتبار سے زمین کی مسافت اللہ نے کیسے فٹ کی ہوئی ہے, اور اتنا بڑا ہنڈا جو زمین سے ایک ملین بار سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ لکھا ہے سائنسدانوں نے کہ اگر سورج کو جیسے کدو کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں, آپ ایسے ہی سورج کو اندر سے بالفرض خالی کریں اور اس میں اپنی پوری زمین ڈالنا چاہیں تو ایسی 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر آ جائیں گی. اتنی بڑی مخلوق بنائی اور اس کے اندر اتنا آگ کا علاوہ بنایا, 2-2 لاکھ میل کے فوارے نکلتے ہیں اس میں سے. ایک کتاب میں میں نے ایک ڈائجسٹ میں میں نے پڑھا تھا, ایک سائنسدانوں نے بتایا کہ سورج کے اندر سے دو انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھے التہاب شعلے جو اس کی گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں, اس کی جو لمبائی ہے وہ 2 لاکھ مائل کی ہے. کس قدر ٹیمپریچر اس میں ہوگا آپ اندازہ کریں. اس کو اللہ نے انسانوں کی زندگی کے واسطے قائم رکھنے والا بنایا ہوا ہے, زمین پر زندگی کا قیام اس سے ہے. اب اس کی فٹنگ کس قدر محتاط ہے آپ اندازہ لگائیے, اس میں کتنی حکمت اللہ کی ہے, کتنا علم اللہ کا ہے, کیسی تقدیر اللہ کی ہے, کیسا اندازہ اللہ کا ہے. برابر وہ بھی پھر رہا ہے, زمین تو پھر ہی رہی ہے, وہ بھی اپنا حرکت میں ہے. والشمس تجری لمستقر لها, اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ شمس کو سورج کو اللہ پاک ہمیشہ قرآن پاک میں مؤنث بولتے ہیں, فیمیل استعمال کرتے ہیں, اور چاند کو میل کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی چاند کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو مذکر یعنی میل کے لیے ہوتا ہے, اور سورج کے لیے ہمیشہ قرآن پاک میں فیمیل کا ہوتا ہے. یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سیکرٹ اور اس کی کیا راز ہیں. ایسی بہت سی نشانیوں کو اللہ پاک نے سورہ یاسین کے درمیان میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ادھر آخرت کی طرف آ گئے, مرنے کے بعد کے منظر کشی فرمائی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کرنا ہے, اور اللہ پاک کی قدرت سے اللہ کی معرفت حاصل کر کے بندگی کیوں کرنا ہے. وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہر انسان کو جو کامیابی فیوچر میں ملنے والی ہے وہ اسی پر ملنے والی ہے, اور ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور مرنا سب کو ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے نظام کو اللہ پاک نے بیان فرمایا, اور فرمایا کہ مختلف قسم کے شکوں کو شبہات لوگوں میں ہوتے ہیں, کوئی شک کرنے کی بات نہیں, ہمارا وعدہ ہے ہم پورا کریں گے اس کو, اور ہم زندہ کریں گے اس کو. بہت تفصیل سے بیان فرمایا, اس نے ایک مثال بیان فرمائی, اس کو سنا کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا, ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے دوبارہ مرنے کے بعد کی زندگی کو تفصیل سے بیان فرما رہے تھے. ایک مشرک گیا قبرستان میں, راستے سے اس نے ایک انسان کی بوسیدہ ہڈی جو بہت پرانی تھی, قبروں سے اکھڑ کے نکل جاتی ہے بعض مرتبہ, وہ لے کر آیا. وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ دو انگلیوں کے بیچ میں اگر اس کو مسئلے زور تھے تو وہ آٹے کی طرح بن جاتی تھی. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اس کو زور سے مسل دیا, اور جب وہ برا گرا تو کہنے کہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اللہ پاک, تم یہ کہتے ہو, کیسی بات ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, ذرا انسان کو دیکھو, ہم نے اس کو نطفے سے بنایا ہے, پیدا ہوا خصیم مبین, اور ہم سے بحث کر رہا ہے. خصیم کہتے ہیں جھگڑنے اور بحث کرنے کو. وضرب لنا مثلا, اور ہمیں مثال دے رہا ہے, سورج کو چراغ دکھا رہا, ہمیں مثال دے رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, اور اپنی پیدائش پہ بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, یہ پوچھتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ اس ہڈی کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس ہڈی کو پیدا کیا تھا جبکہ اس کا برا بھی نہیں تھا. ابھی تم کو برا بوسیدہ ہڈی نظر آ رہی نا, اس بوسیدہ ہڈی کو جب بنایا گیا تھا تو یہ بوسیدہ ہڈی تھی پہلے, جب یہ بوسیدہ ہڈی نہیں تھی تو ہم نے ہڈی بنا دی, اب اگر یہ بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس کو صحیح کر دینا اور اس کو بنا دینا کیا مشکل ہے؟ جب پہلی مرتبہ پیدائش ہو چکی تو اس دوسری مرتبہ کی پیدائش میں ڈاؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ کل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل آیا پڑھو, بولے تم ہمیں لقمہ دینے نہیں دیتے تو ہم کو یاد بھی نہیں ہے. وہو بکل خلق علیم, وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے. اللہ پاک کی مخلوق کہیں بھی بکھر جائے, ایک ہڈی کے ذرے کچھ انڈیا میں, کچھ پاکستان میں, کچھ جناب بنگلہ دیش میں, کچھ جناب والا افریقہ میں, کچھ امریکہ میں, کچھ رشیا میں, کچھ چائنا میں, کسی ایک ہڈی کے ذرے پھیل جائیں کیونکہ ہوائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو کے ہوتا ہی رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرنے کا حکم فرمائے گا انسانوں کو تو ہر ذرے اپنی جگہ پر اپنی جگہ سے اٹھ کے ایک جگہ سمٹ کر پھر وہ زندہ ہو جائیں گے. یہ شان اللہ پاک کی, جیسے ہماری ہڈیاں بنتی اسی طرح سے ہیں. مدینہ منورہ سے کھجور آ گئے وہ کھا رہے ہیں, کیلیفورنیا کے کھجور آ گئے وہ کھا رہے ہیں, اس کے دہی بڑے اس کے دہی بڑے, انڈیا سے غلہ آ رہا ہے, پاکستان سے آ رہا ہے, وہاں سے دالیں آ رہی ہیں, وہاں سے آٹا آ رہا ہے, وہاں سے پکوڑے بن رہے ہیں, وہاں سے سموسے بن رہے ہیں, ادھر کی مٹھائی کھا رہے ہیں, چاول کدھر سے آ رہے ہیں, ترکاری کدھر سے آ رہی ہے, گوشت کدھر سے آ رہا, کہاں کہاں سے گوشت سپلائی ہو کے آتا ہے. یہ جو ہڈی خون ہماری بن رہی ہے یہ کہاں سے بن رہی ہے؟ بن بھی تو رہی ہے اسے نہ پوری دنیا سے منتشر. وہاں اللہ پاک نے آگ پانی مٹی ہوا کو جو جمع کیا تھا وہاں سے, وہ ہمارے مقدر کی روزی طے تھی, وہ وہاں سے بھیجی. یہ اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, تم کو دیکھنے میں بڑا لمبا چوڑا نظام لگتا ہے, وہ تو ایک حکم فرمائیں گے. اسی لیے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ فرمائیں گے ہو جا وہ چیز ہو جائے گی, جیسے ارادہ کریں وہ چیز ہو جاتی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین اور اللہ پاک کے دوبارہ زندہ کرنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنے سے آدمی کو اپنے عمل کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے نہیں دیکھنے, چاہنے نہیں چاہنے, ان کی پذیرائی کرنے یا مخالفت کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, بھئی میرا عمل اپنا صحیح ہونا چاہیے جس سے میرے اللہ راضی ہوں, اور وہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ مضمون ہے جس کو روزانہ پڑھنے کی گویا ترغیب ہے. جب ہم روزانہ اس فہم کے ساتھ میں پڑھیں گے تو بتاؤ کتنی غذا ہماری روحانیت کو اس سے ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها يا مولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.